بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. برادران کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بات باعث سعادت ہے کہ وزارت برائے اسلامی امور و اوقاف و دعوت و ارشاد، وسائل سنٹر اور مطبوعات و نشر کی ایجنسی آپ کی خدمت میں صحیح اسلامی عقیدہ اور اس کے منافی امور من جانب فضیلت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز حفظہ اللہ کے عنوان سے یہ کیسے پیش کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وصحبہ. صحیح عقیدہ دین اسلام کی بنیاد ہے اور ملت اسلامیہ کی اساس اسی پر قائم ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج میری تقریر اسی موضوع پر ہو. یہ بات کتاب و سنت کے دلائل شرعیہ سے واضح اور ثابت شدہ ہے کہ انسان کے تمام اقوال و افعال اسی وقت صحیح اور بارگاہ الہی میں مقبول ہوں گے جبکہ اس کا عقیدہ صحیح اور درست ہو. اگر کسی شخص کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو اس کے سارے اقوال و اعمال بیکار ہیں اور عند اللہ ان کا کوئی اعتبار نہیں، جیسا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا،
وَمَن يَكْفُر بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
اور جس کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہوگا.
وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے. اس مفہوم کی آیتیں بہت زیادہ ہیں. اللہ تعالی کی کتاب مبین اور اس کے رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے جو صحیح عقیدہ پیش کیا ہے اجمالی طور پر وہ یہ ہے، اللہ تعالی پر ایمان، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور روز آخرت پر، اور اس بات پر ایمان کہ اچھی بری تقدیر اللہ تعالی کی طرف سے ہے. یہ چھ چیزیں صحیح عقیدہ کی بنیاد ہیں جنہیں لے کر اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہے، اور انہی کے ساتھ اللہ تعالی نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے. نیز وہ تمام غیبی امور جن کے متعلق اللہ اور اس کے رسول نے خبر دی ہے اور جن پر ایمان لانا ضروری ہے، سب کے سب انہی سے متفرع ہوتے ہیں. ان چھ بنیادوں کے دلائل کتاب و سنت میں بہت زیادہ ہیں، ان میں سے باب یہ ہے. ارشاد باری تعالی ہے،
لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین.
نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے.
آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله.
رسول اس ہدایت پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی، اور جو لوگ اس رسول کو ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے، یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے۔
یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسوله والکتاب الذی نزل علی رسوله والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے، جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا۔
أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير۔
کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے، اللہ کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں۔ ان اصولوں پر دلالت کرنے والی صحیح حدیثیں بھی کثرت سے وارد ہوئی ہیں، مثلاً وہ مشہور حدیث جس کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی جامع صحیح میں روایت کی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور یوم آخرت پر، اور اس بات پر کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے۔ اس حدیث کو شیخین امام بخاری و مسلم رحمت اللہ علیہما نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا ہے۔ ایک مسلمان پر اللہ تعالی کے حق میں اور آخرت کے متعلق جن امور کا اعتقاد رکھنا واجب ہے، اور اس کے علاوہ غیب سے متعلق دوسری جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، وہ سب انہی چھ بنیادوں سے متفرع ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے ہم اس بات پر ایمان رکھیں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی بھی معبود برحق اور عبادت کا مستحق نہیں ہے، اس لیے کہ صرف اللہ تعالی بندوں کا خالق، ان کا محسن، ان کو رزق عطا کرنے والا، ان کے ظاہر و باطن سے واقف اور اپنے فرما برداروں کو جزائے خیر اور نافرمانوں کو سزا دینے پر قادر ہے۔ اسی عبادت کی خاطر اللہ تعالی نے جن اور انسان کو پیدا فرمایا ہے اور ان کو اسی کا حکم دیا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔
میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، اللہ تو خود ہی رزاق ہے، بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔
یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔
اے لوگو، بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان سب کا خالق ہے، تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعہ سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا، بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔ اسی حق کی تعلیم و تبلیغ اور اس کی منافع چیزوں سے ڈرانے کے لیے اللہ تعالی نے اپنے رسول بھیجے اور کتابیں نازل فرمائیں، جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔
ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعہ سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو، اور سورہ انبیاء میں فرمایا:
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون۔
ہم نے تم سے پہلے جو بھی رسول بھیجا اس کو یہی وحی بھیجی ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بس تم لوگ میری ہی بندگی کرو۔ اور سورہ ہود میں فرمایا:
کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر۔
فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے کہ تم بندگی نہ کرو مگر صرف اللہ کی، میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی۔ اس عبادت کی حقیقت یہ ہے کہ تمام مراسم عبودیت جن کے ذریعہ سے لوگ عبادت کرتے آئے ہیں، مثلا دعا، خوف، امید، نماز، روزہ، قربانی، نذر وغیرہ، اور عبادت کی دیگر قسموں کو کمال محبت اور سر افگندگی اور خوف و امید کے جذبہ کے ساتھ اللہ کے لیے خاص کر دیا جائے اور اللہ تعالی کی عظمت و جلال کے سامنے انتہائی خضوع و خشوع اختیار کیا جائے۔ قرآن مجید کا بیشتر حصہ اسی بنیادی عقیدہ کے متعلق نازل ہوا ہے، مثال کے طور پر اللہ تعالی کا یہ فرمان مبارک:
فاعبد اللہ مخلصا له الدین الا للہ الدین الخالص۔
لہذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، خبردار دین خالص اللہ کا حق ہے۔ اور اللہ تعالی کا یہ ارشاد
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه
تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی. اور یہ آیت کریمہ
فادعوا اللہ مخلصین له الدین ولو کرہ الکافرون
اللہ ہی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے خواہ تمہارا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. اور صحیحین میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. نیز ایمان باللہ میں یہ داخل ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر جو کچھ واجب اور فرض قرار دیا ہے یعنی اسلام کے پانچ ظاہری ارکان ان پر بھی ایمان لایا جائے اور وہ یہ ہے کلمہ شہادت یعنی اس بات کا اقرار کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا زکات ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا اور صاحب استقاعت کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا. ان کے علاوہ دوسرے فرائض جو شریعت مطہرہ میں ثابت ہیں سب پر ایمان لانا ضروری ہے. ان سارے ارکان میں سب سے اہم اور عظیم رکن اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. لا الہ الا اللہ کے اقرار کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ عبادت کو صرف اللہ تعالی کے لیے خاص کر دیا جائے اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے. یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کے, اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. لہذا اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جائے گی خواہ وہ انسان ہو یا فرشتہ, جن ہو یا کچھ اور, بہرحال وہ معبود باطل ہے اور معبود برحق بس اللہ تعالی کی ذات پاک ہے, جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد پاک ہے
ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل.
یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں. اس سے پہلے یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ اللہ تعالی نے جن اور انسانوں کو اسی عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور اسی کے لیے اپنے رسول بھیجے اور کتابیں نازل کی. لہذا اس بات پر خوب غور کر کے اس کو اچھی طرح سمجھ لو تاکہ تم پر واضح ہو جائے کہ اس اہم ترین بنیاد دین کے بارے میں کس طرح آج اکثر مسلمان انتہائی خطرناک حد تک جہالت کا شکار ہو چکے ہیں, یہاں تک کہ انہوں نے اللہ تعالی کی عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہرا لیا اور اس کے مخصوص حقوق میں دوسروں کو شامل کر لیا. فاللہ المستعان. نیز اللہ تعالی پر ایمان لانے میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم اس بات پر ایمان رکھیں کہ اللہ تعالی اس کائنات کا خالق اور مدبر ہے اور اپنے علم و قدرت کی بنیاد پر جس طرح چاہتا ہے وہ خود سارے معاملات کا انتظام فرماتا ہے, اور یہ کہ وہ دنیا و آخرت اور سارے جہان والوں کا مالک ہے, اس کے علاوہ کوئی خالق اور پروردگار نہیں ہے. اس نے اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے اور ان کو دنیا و آخرت کی صلاح اور نجات و کامرانی کی راہ دکھانے کے لیے اپنے رسول بھیجے اور کتابیں نازل کی، اور یہ کہ ان ساری باتوں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے،
اللہ خالق کل شیء وهو على كل شیء وکیل،
اللہ ہر چیز کا خالق اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ نیز اللہ تعالی نے فرمایا،
ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين۔
در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے عرش پر مستوی ہو گیا جو رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے، اور پھر دن رات کے لیے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے سب اس کے فرمان کے تابع ہیں، خبردار ہو اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے، بڑا بابرکت ہے اللہ سارے جہانوں کا مالک و پروردگار۔ ایمان باللہ کے مفہوم میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تعالی کے تمام اسماء حسنہ اور اعلی صفات جن کا قرآن پاک میں ذکر آیا ہے، اور وہ رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان سب پر ایمان لایا جائے بغیر ان میں تحریف یا تعطیل کرتے ہوئے، یا ان کی کیفیت متعین کرتے ہوئے، یا ان کو کسی اور چیز سے مشابہ قرار دیتے ہوئے۔ ہم پر واجب ہے کہ ان صفات پر اسی طرح ایمان لے آویں جس طرح یہ وارد ہوئی ہیں۔ ان کی کیفیت کی تعین کی جستجو کے بغیر، بلکہ یہ صفات جن عظیم اور اعلی معانی پر دلالت کرتی ہیں ان پر ایمان لایا جائے، اس لیے کہ وہ اللہ کی صفات ہیں۔ ہم پر واجب ہے کہ ان صفات سے اللہ تعالی کو متصف سمجھیں، جس طرح وہ اس کی ذات پاک کے لیے موضوع اور اس کے شایان شان ہیں، اور اس کی مخلوقات کی کسی صفت سے مشابہ نہ ہوں، جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے،
لیس کمثلہ شیئ وہو السمیع البصیر،
کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں، اور وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے،
فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون،
بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گڑھو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام اور دین حق کی اتباع میں ان کے نقش قدم پر چلنے والے حضرات تابعین کا یہی عقیدہ رہا ہے، جیسا کہ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المقالات عن اصحاب الحدیث واہل السنہ میں بیان کیا ہے، اور ان کے علاوہ دوسرے اہل علم و ایمان حضرات نے بھی لکھا ہے۔ امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام زہری اور مقبول رحمۃ اللہ علیہما سے اللہ تعالی کی صفات کے متعلق وارد ہونے والی آیتوں کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا، ان آیات کو اسی طرح رہنے دو جس طرح وہ نازل ہوئی ہیں۔ ولید بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام مالک اور امام اوزائی، لیث ابن سعد، سفیان ثوری رحمہم اللہ سے اللہ تعالی کی صفات سے متعلق وارد نصوص شرعیہ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو ان سبوں نے جواب دیا کہ ان کو بغیر کیفیت و کنہ جاننے کی جستجو کے جس طرح وارد ہوئی ہیں اسی طرح تسلیم کر لو۔ امام اوزائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کہ ہمارے درمیان تابعین حضرات بڑی تعداد میں موجود تھے، ہم کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالی عرش پر ہے۔ نیز صفات الہی کے متعلق وارد احادیث پر بھی ہم ایمان رکھتے تھے، اور جب امام مالک رحمت اللہ علیہ کے شیخ حضرت ربیعہ بن ابو عبد الرحمن سے استوا کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ استوا زبان میں کوئی غیر معروف چیز نہیں، مگر اس کی کیفیت کی تعین کرنا عقل کی دسترس میں نہیں ہے، اور اللہ تعالی کی طرف سے یہ ایک پیغام ہے رسول پر، اس کو اچھی طرح پہنچا دینا واجب اور ہمارے لیے اس کی تصدیق کرنا لازم ہے۔ اسی طرح جب امام مالک رحمت اللہ علیہ سے اس کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا استوا معلوم ہے مگر اس کی کیفیت مجہول ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے۔ پھر آپ نے سائل کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا میرا خیال ہے کہ تم شرپسند آدمی ہو، اور اس کو مجلس سے نکلوا دیا۔ اسی طرح کی بات ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے بھی مروی ہے۔ امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم اپنے رب کو اس حیثیت سے جانتے ہیں کہ وہ اپنی مخلوق سے جدا آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے۔ رہا فرشتوں پر ایمان تو اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو ان پر اجمالی ایمان اور دوسرا تفصیلی۔ ایک مسلمان اجمالی طور پر اس بات پر ایمان رکھے جن کو اس نے اپنی اطاعت و فرما برداری کے لیے پیدا فرمایا ہے، اللہ تعالی نے ان کا وصف بتایا ہے کہ وہ برگزیدہ بندے ہیں اور کسی بات میں اللہ تعالی کے حکم سے سرتابی نہیں کرتے، بلکہ ہمیشہ اللہ کے تابع فرمان رہتے ہیں۔
یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشیته مشفقون،
جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے۔ وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے بجز اس کے جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو، اور اس کے خوف سے وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ ان کے مختلف درجات ہیں، کچھ تو وہ ہیں جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو جنت و جہنم کی نگرانی پر مامور ہیں، اور کچھ بندوں کے اعمال کا ریکارڈ تیار کرنے میں مصروف ہیں۔ اور ان فرشتوں پر تفصیلی ایمان رکھیں گے جن کا اللہ نے یا اس کے رسول نے نام کے ساتھ ذکر کیا ہے، جیسے جبرائیل، میکائیل، مالک یعنی داروغ جہنم، اسرافیل جو نفخ سور کے لیے مامور ہیں۔ ان کا احادیث صحیحہ میں ذکر آیا ہے، صحیح حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، جن آگ کی لو سے، اور آدم جس چیز سے پیدا کیا گیا ہے اس کا تو تمہیں پتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی جامع صحیح میں روایت کیا ہے۔ اسی طرح ایمان بالکتب کے بارے میں اجمالی طور پر یہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ حق کی تعلیم دینے اور اس کی تبلیغ و دعوت کے لیے اللہ تعالی نے اپنے انبیاء و رسل پر کتابیں نازل کی ہیں،
جیسا کہ اس کا ارشاد ہے.
لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.
ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان اتاری تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں. اور اللہ تعالی نے مزید فرمایا
كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه.
ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقہ پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے. تب اللہ تعالی نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور کجروی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے ان کا فیصلہ کرے. اور ان کتابوں پر ہم مفصل ایمان رکھتے ہیں جن کا اللہ تعالی نے نام کے ساتھ ذکر کیا ہے، مثلا تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید. ان میں قرآن سب سے افضل اور آخری کتاب ہے، وہ ان تمام سابق کتابوں پر نگراں اور ان کی تصدیق کرنے والا ہے. اس کا اتباع کرنا تمام امت پر فرض ہے. قرآن پاک اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ احادیث صحیحہ کے مطابق فیصلہ کرنا واجب ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جن اور انسانوں کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، اور آپ پر یہ قرآن پاک نازل کیا ہے تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصل اور حکمراں بنے. اللہ تعالی نے قرآن مجید کو دلوں کے لیے باعث شفا، ہر معاملہ کا عقدہ کشا، اور اہل ایمان کے لیے سرتاپا ہدایت و رحمت بنا کر نازل کیا ہے. اللہ تعالی کا ارشاد پاک ہے
وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
اور اس طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، ایک برکت والی کتاب، پس تم اس کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو، بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے.
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی اور ہدایت و رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے. اور مزید فرمایا
قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا الذی له ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون.
اے محمد کہو کہ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا پیغمبر ہوں جو زمین و آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، پس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، اور پیروی اختیار کرو اس کی، امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے۔ اس مفہوم کی آیتیں کثرت سے وارد ہوئی ہیں، اسی طرح انبیاء پر بھی مجمل اور مفصل ہر دو طریقہ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ مجملاً ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو ڈرانے اور خوشخبری دینے اور ان کو حق کی طرف بلانے کے لیے اپنے رسول بھیجے، پس جس نے ان کی دعوت پر لبیک کہا وہ سعادت مند فائز المرام ہوا، اور جس نے ان کی مخالفت کی ناکامی و حسرت اس کا مقدر بنی۔ ان تمام انبیاء میں سب سے افضل اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ،
ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعہ سے سب کو خبردار کیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو، اور فرمایا
رسلا مبشرین ومنذرین لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل،
یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کرنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلہ میں کوئی، ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے علاوہ دوسرے انبیاء کرام علی نبینا و علیہم الصلوۃ والتسلیم، جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ موت کے بعد پیش آنے والے تمام امور غیب جن کی اللہ اور اس کے رسول نے خبر دی ہے، ان سب پر ایمان لانا ایمان بالآخرت میں شامل ہے، مثلا قبر کی آزمائش اور اس کا عذاب و راحت، قیامت کے روز پیش آنے والی شدید ہولناکیاں، پل صراط، میزان، حساب و کتاب، جزا و سزا، اور لوگوں کے درمیان نامہ اعمال کی تقسیم، اور کچھ لوگوں کا انہیں داہنے ہاتھ میں لینا اور کچھ لوگوں کا بائیں ہاتھ یا پیٹھ کے پیچھے سے لینا۔ نیز ایمان بالآخرت میں حوض کوثر بھی پر ایمان لانا بھی شامل ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے روز عطا ہونے والا ہے۔ جنت و جہنم پر ایمان لانا بھی ایمان بالآخرت کا جز ہے۔ اہل ایمان کا اپنے رب جل شانہ کو دیکھنا اور اللہ تعالی کا ان کے ساتھ بات کرنا، اور ان سب کے علاوہ قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کے ذریعہ سے احوال قیامت کے متعلق جو کچھ ثابت ہے، ان سب پر اسی طرح سے ایمان لانا اور ان کی تصدیق کرنا ضروری ہے جس طرح کی اللہ اور اس کے رسول نے ان کے بارے میں بتایا ہے۔ قضا و قدر پر ایمان رکھنا چار باتوں کو مستلزم ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے اللہ کو اس کا علم حاصل ہے، اور یہ کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کے جملہ احوال کو خوب اچھی طرح جانتا ہے، ان کے رزق، ان کی عمریں، ان کے سارے اعمال اور دوسرے تمام امور کا اس کو مکمل علم حاصل ہے، اور اس پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے
ان اللہ بکل شیء علیم،
در حقیقت اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور اللہ تعالی نے مزید فرمایا
لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما،
تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور یہ کہ اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو کچھ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور جو کچھ مقدر فرمایا ہے سب کو نوشتہ تقدیر میں لکھ دیا ہے. اللہ تعالی کا ارشاد ہے
قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ.
زمین ان کے جسم سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے اور ہمارے پاس ایک کتاب میں سب کچھ محفوظ ہے. مزید ارشاد فرمایا ہے
وكل شيء احصيناه في امام مبين.
اور ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے. اور فرمایا
الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير.
کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے؟ سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے. اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالی کی مشیت بہرحال نافذ ہو کر رہتی ہے. بس وہی کچھ ہوا ہے جو اللہ نے چاہا ہے اور جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. اللہ تعالی کا ارشاد ہے
ان اللہ يفعل ما يشاء.
اللہ تعالی کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے. اور فرمایا
انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون.
وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. اور مزید ارشاد ہے
وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين.
اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ رب العالمین نہ چاہے. چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ہی نے تمام موجودات کو وجود بخشا ہے. اس کے علاوہ کوئی خالق اور پروردگار نہیں ہے. جیسا کہ اس کا ارشاد ہے
اللہ خالق کل شیء وهو على کل شیء وکیل.
اللہ ہر چیز کا خالق اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے. اور فرمایا
يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون.
لوگو تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو. کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ کوئی معبود اس کے سوا نہیں. آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ پس اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایمان بالقدر ان چار باتوں پر مشتمل ہے، برخلاف اہل بدعت کے جنہوں نے ان میں سے بعض امور کا انکار کیا ہے. ایمان باللہ کے سلسلے میں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اس میں اس بات پر ایمان بھی شامل ہے کہ ایمان قول اور عمل کے مجموعہ کا نام ہے، جو طاعت و فرما برداری سے بڑھتا اور گناہ و معصیت سے گھٹتا ہے، اور یہ کہ کفر و شرک سے کمتر کسی گناہ کی وجہ سے کسی مسلمان کی تکفیر جائز نہیں ہے. مثلا زنا، چوری، سود خوری، شراب نوشی، نشہ بازی، والدین کی نافرمانی اور ان کے علاوہ دوسرے کبیرہ گناہ، جب تک کہ وہ اس کو حلال نہ سمجھ لے. اس لیے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے
ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء
اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا اس کے ماں سوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور اس لیے کہ احادیث متواترہ کے ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ بالآخر اللہ تعالی ہر اس شخص کو جہنم سے نکال دے گا جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ ایمان باللہ میں یہ بات بھی داخل ہے کہ محض اللہ کے لیے محبت کی جائے اور اسی کے لیے کسی سے بغض رکھا جائے اور دوستی و دشمنی صرف اسی کے لیے ہو۔ ایک سچا مومن اہل ایمان کو دوست رکھتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے اور کفار سے بغض رکھتا ہے اور ان سے دشمنی کرتا ہے۔ اس امت کے تمام مومنوں کی صفے اول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام ہیں، اہل سنت والجماعت ان سے محبت رکھتے ہیں، ان کو دل سے چاہتے ہیں اور اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ انبیاء کے بعد وہ بہترین انسان ہیں۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی تمام صدیوں میں سب سے بہتر صدی ہماری ہے، اس کے بعد جو لوگ ہوں گے، پھر اس کے بعد جو لوگ ہوں گے۔ نیز اہل سنت والجماعت اس بات کا بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان بن نورین، پھر حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہم اور ان کے بعد بقیت اشرع مبشرہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، اور ان کے درمیان آپس میں جو اختلافات رونما ہوئے ان کے بارے میں اہل سنت والجماعت نے سکوت اختیار کرنے کا موقف اپنایا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اجتہاد سے کام لیا تھا، لہذا جن کا اجتہاد صحیح تھا ان کو دوہرا اجر ملے گا اور جن کا اجتہاد صحیح نہ تھا ان کو ایک اجر ملے گا۔ اسی طرح اہل سنت والجماعت مومن اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں اور ان سے انتہائی اپنائیت اور انس محسوس کرتے ہیں، اور تمام ازواج مطہرات سے بھی تعظیم و احترام کے جذبہ کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اور ان کو تمام اہل ایمان کی مائیں سمجھتے ہیں اور ان سب کے لیے اللہ سے رضا طلبی کی دعا کرتے ہیں اور روافض کے طریقہ سے اظہار براءت کرتے ہیں۔ جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے ہیں اور ان کو گالیاں دیتے ہیں اور اہل بیت کی محبت میں غلو سے کام لیتے ہیں اور ان کو اللہ تعالی نے جو مقام بخشا ہے وہ انہیں اس سے اوپر اٹھاتے ہیں، اور اسی طرح اہل سنت والجماعت نواسب کے طریقہ سے بھی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں جو کہ کسی قول یا عمل سے اہل بیت کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اس مختصر سی تقریر میں جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے وہی صحیح اسلامی عقیدہ ہے جس کے ساتھ اللہ تعالی نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ یہی فرقہ ناجیہ یعنی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لا تزال طائفة من امتی علی الحق منصورة لا یغرهم من خذلهم حتی یأتی امر اللہ، یعنی میری امت میں برابر ایک گروہ حق پر قائم رہے گا جس کو اللہ کی تائید حاصل ہوگی، لوگ ان کا ساتھ چھوڑ کر ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے تا آنکہ اللہ کا حکم آن پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا افترقت الیہود علی 71 فرقہ وافترقت النصارى علی 72 فرقہ وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة فقال الصحابة من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي يهود 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے اور نصارى 72 فرقوں میں بٹ گئے اور یہ امت 73 فرقوں میں منقسم ہو جائے گی سب کے سب دوزخی ہوں گے سوائے ایک کے صحابہ نے عرض کیا وہ کون سا فرقہ ہوگا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقہ پر ہوگا یہی وہ عقیدہ ہے جس پر ہمیشہ مضبوطی سے قائم و دائم رہنا چاہیے اور اس کی خلاف ورزی سے ڈرتے رہنا چاہیے جو لوگ اس عقیدہ صحیحہ سے منحرف ہیں اور اس کے برعکس طریقہ پر چلتے ہیں ان کی بھی بہت سی قسمیں ہیں ان میں سے کچھ تو بتوں مورتیوں فرشتوں اولیاء جنوں درختوں اور پتھروں وغیرہ کی پرستش کرتے ہیں انہوں نے تو انبیاء و رسل کی دعوت کو سرے سے قبول ہی نہیں کیا بلکہ اس کی مخالفت کی اور اس کے متعلق حریفانہ و معاندانہ موقف اختیار کیا جیسا کہ قریش اور عربوں کے مختلف گروہوں کا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کے ساتھ رویہ رہا وہ اپنی حاجت روائی کی دعا اپنے معبودان باطل سے کرتے تھے مریضوں کو شفا بخشنے اور دشمنوں پر غلبہ عطا کرنے کی بھی دعائیں ان سے کرتے تھے ان کے لیے قربانیاں اور نذرانے پیش کرتے تھے لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سے روکا اور عبادت کو صرف اللہ تعالی کے لیے خاص کر دینے کا حکم دیا تو ان کو یہ بات عجیب سی لگی اور انہوں نے کہا جیسا کہ ان کی زبانی اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا
اجعل الآلہة الہا واحدا ان هذا لشيء عجاب
کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا یہ تو بڑی عجیب بات ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر ان کو اللہ کی طرف بلاتے رہے اور شرک سے ان کو ڈراتے رہے اور اپنی دعوت کی حقیقت ان کے سامنے بیان کرتے رہے تاکہ اللہ تعالی نے ان میں سے جن کو چاہا ہدایت بخشی پھر آخرکار وہ فوج در فوج اللہ تعالی کے دین میں داخل ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اور حضرات تابعین کی مسلسل دعوت و تبلیغ اور طویل جہاد کے بعد اللہ تعالی کا دین سارے ادیان پر غالب ہو گیا پھر حالات نے پلٹا کھایا اور جہالت نے خلق خدا کی اکثریت پر اپنا پنجہ گاڑا یہاں تک کہ اکثر لوگ دین جاہلیت کی طرف لوٹ گئے انبیاء اور اولیاء کے احترام و تعظیم میں غلو کرنے لگے اور ان سے دعائیں کرنے اور مدد طلب کرنے لگے اور اس جیسے دوسرے مشرکانہ امور میں مبتلا ہو گئے اور انہوں نے لا الہ الا اللہ کے مطلب کو فراموش کر دیا اور اس کو اس طرح نہیں سمجھا جیسا کہ کفار عرب نے سمجھا تھا واللہ المستعان یہ شرک برابر لوگوں میں پھیلتا رہا اور آج تک پھیل رہا ہے اس کا سبب جہالت کا غلبہ اور عہد نبوت سے دوری ہے آج کے مشرکین کو بھی وہی شبہ لاحق ہے جو پہلے کے مشرکین کا شبہ تھا وہ کہا کرتے تھے کہ یہ معبودان باطل تو اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں قرآن نے ان کا قول نقل کیا ہے
هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا
ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں۔ اللہ تعالی نے ان کے اس شبہ کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی، خواہ وہ کوئی ہو، تو وہ مشرک اور کافر ہو گیا۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے،
یعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ينفعهم ویقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ۔
یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ اس کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا،
قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون۔
اے نبی، ان سے کہو، کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمان میں جانتا ہے نہ زمین میں؟ پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے واضح طور پر بتا دیا کہ اس کے علاوہ کسی اور کی، جیسے انبیاء و اولیاء وغیرہ کی عبادت، عین شرک اکبر ہے، خواہ اس کا ارتکاب کرنے والے اس کا کچھ اور نام رکھ لیں۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے،
والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا۔
رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے کو سرپرست بنا رکھا ہے اور اپنے فعل کی یہ توجیہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں گے۔ اللہ تعالی نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا،
ان اللہ يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان اللہ لا يهدي من هو كاذب كفار۔
اللہ تعالی یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو۔ پس اللہ تعالی نے واضح فرما دیا کہ غیر اللہ سے دعا اور خوف و امید کے ذریعہ اس کی عبادت کرنا اللہ تعالی سے کفر ہے۔ نیز اللہ تعالی نے ان کے الزام کو جھٹلایا کہ ان کے معبودان باطل انہیں اللہ سے قریب کرنے والے ہیں۔ عصر حاضر میں مارکس و لینن اور دوسرے داعیان الحاد و کفر کے ملحد پیروکار جن افکار و آرا کو اپنائے ہوئے ہیں وہ بھی مستلزم کفر اور انبیاء علیہ السلام کے لائے ہوئے صحیح عقیدہ سے متصادم ہیں، خواہ وہ ان کو اشتراکیت یا سوشلزم یا باسزم یا کسی اور نام سے یاد کرتے ہوں، اس لیے کہ ان ملحدوں کا بنیادی عقیدہ لا الہ والحیات مادہ ہے، یعنی کوئی معبود نہیں اور مادہ ہی زندگی ہے۔ نیز ان کے بنیادی عقائد میں جنت و دوزخ کا اور تمام ادیان کا انکار شامل ہے۔ جو بھی ان کی کتابوں اور لٹریچر کا مطالعہ کرے گا اور ان کی حقیقت کا سراغ لگانے کی کوشش کرے گا اس کو اس بات کا اچھی طرح یقین ہو جائے گا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ عقیدہ تمام آسمانی مذاہب کے منافی ہے اور اس کے ماننے والوں کو دنیا اور آخرت میں بدترین انجام سے دوچار کرنے والا ہے۔ بعض اہل تصوف و باطنیت کا ان کے مزعومہ اولیاء کے متعلق یہ عقیدہ بھی سراسر خلاف حق ہے کہ وہ تدبیر کائنات اور دنیا کے انتظامات میں اللہ تعالی کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ وہ اپنے ان معبودوں کو اوتاد، اغواث اقطاب وغیرہ دوسرے خود ساختہ ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالی کی ربوبیت میں یہ بدترین شرک ہے، اور حق تو یہ ہے کہ زمانے جاہلیت کے عربوں کے شرک سے بھی ان کا شرک بدتر ہے، اس لیے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت میں شرک کرتے تھے اور اس کی ربوبیت میں شرک نہیں کرتے تھے۔ پھر ان کا شرک فراخی کے زمانے تک محدود تھا، اور تنگی و پریشانی کے وقت وہ عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر دیتے تھے، جیسا کہ ان کے متعلق اللہ تعالی کا ارشاد ہے:
فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔
جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں، پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو اکایک یہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ جہاں تک اللہ تعالی کی ربوبیت کا تعلق ہے تو وہ اس کا یہ اعتراف کرتے تھے کہ وہ صرف اللہ تعالی کے لیے مخصوص ہے، جیسا کہ ان کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا:
وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔
اور اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے۔ اور فرمایا:
قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔
ان سے پوچھو: کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ کہو، پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز کیوں نہیں کرتے؟ اس معنی کی آیات کثرت سے وارد ہوئی ہیں۔ آج کے مشرکوں نے پہلے کے مشرکوں کے مقابلہ میں دو طریقوں سے اضافہ کیا: ایک تو بعض لوگوں نے اللہ تعالی کی ربوبیت میں شرک کیا ہے، دوسرے یہ کہ یہ لوگ تنگی و فراخی ہر دو حالت میں شرک کرتے ہیں، جیسا کہ ہر وہ شخص یہ بات جانتا ہے جس کو ان کے ساتھ رہنے اور ان کے حالات کے بارے میں جانچ پڑتال کرنے کا موقع ملا ہو۔ اور مصر میں حسین اور بدوی کی قبر، عدن میں عید روس کی قبر، یمن میں ہادی کی قبر، شام میں ابن عربی اور عراق میں عبد القادر جیلانی کی قبروں اور ان کے علاوہ دوسری مشہور قبروں پر جو کچھ کیا جاتا ہے اس کو دیکھا ہو کہ کس طرح عوام ان کے بارے میں غلو کا شکار ہوئے ہیں، اور اللہ تعالی کے بہت سے حقوق میں ان قبر والوں کو شریک و سہیم بنا لیا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو عوام کو ان چیزوں سے روکتے ہوں اور ان کے سامنے توحید کی حقیقت بیان کرتے ہوں، وہ توحید جس کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے کے انبیاء مبعوث ہوئے ہیں: انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کو سمجھ عطا کرے اور ان کے درمیان داعیان حق کی تعداد میں اضافہ کرے، اور مسلمانوں کے ارباب حل و عقد اور علماء کو اس شرک اور اس کے اسباب کے ازالہ اور اس کے خلاف جد و جہد کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بے شبہ اللہ تعالی بڑا سننے والا اور نہایت قریب ہے۔ جہمیہ اور معتزلہ اور ان کے ہم مسلک دوسرے اہل بدعت کے عقائد بھی اسماء و صفات کے متعلق صحیح عقیدہ اسلامی سے متصادم ہیں۔
جو کہ اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں اور تمام صفات کمال سے اللہ تعالی کی ذات کو عاری اور معطل سمجھتے ہیں، جس کے نتیجہ میں اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پاک کا معدوم اور جمادات و ناممکنات کی قبیل سے ہونا لازم آتا ہے۔ اللہ تعالی ان کے اس نظریہ سے بالا و برتر ہے۔ اسلام کی منافی چیزیں۔ ہر مسلمان بھائی کو یہ بات جاننی چاہیے کہ اللہ تعالی کی طرف سے تمام بندوں پر یہ واجب قرار دیا گیا ہے کہ وہ دین اسلام کو اپنائیں اور مضبوطی سے اس پر قائم رہیں اور اس کی مخالف چیزوں سے ڈرتے رہیں اور ان سے بچتے رہیں۔ اسی بات کی دعوت دینے کے لیے اللہ تعالی نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ تعالی نے بتا دیا کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جس نے اس سے منہ موڑا وہ گمراہ ہوا۔ بہت سی آیتوں میں اللہ تعالی نے ارتداد کی طرف لے جانے والی چیزوں اور شرک و کفر کی دیگر قسموں سے آگاہ فرمایا ہے۔ علماء کرام نے مرتد کے احکام کے ضمن میں بتایا ہے کہ اسلام کی ضد اور منافی بہت سے ایسے امور ہیں جن کا ارتکاب کر کے ایک مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کے جان و مال کی حرمت ختم ہو جاتی ہے۔ ان منافی اسلام امور میں 10 بہت خطرناک اور کثیر الوقوع ہیں۔ یہاں میں ان کو مختصراً معمولی توضیحات کے ساتھ بیان کرتا ہوں تاکہ تم خود بھی ان سے بچتے رہو اور دوسروں کو بھی ان سے ڈراتے رہو۔ اللہ تعالی ان کے ارتکاب سے ہمیں اپنی حفاظت اور امان میں رکھے۔ اولاً اسلام کی منافی چیزوں میں پہلی چیز اللہ تعالی کی عبادت میں شرک کرنا ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے،
ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء،
اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے ماں سوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ نیز اللہ تعالی نے فرمایا،
انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار،
جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ تعالی نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ مردوں سے دعائیں مانگنا، ان کی دہائی دینا، ان کے لیے نظریں ماننا اور قربانی پیش کرنا اس شرک میں داخل ہے۔ دوم، جس نے اپنے اور اللہ تعالی کے درمیان کچھ واسطے بنا لیے اور ان سے دعائیں مانگی اور ان سے شفاعت طلب کی اور اسی پر بھروسہ کیا تو وہ بالاجماع کافر ہو گیا۔ سوم، جس نے مشرکوں کو کافر نہیں سمجھا یا ان کے کافر ہونے میں شک کیا یا ان کے مذہب کو صحیح سمجھا تو وہ شخص کافر ہے۔ چہارم، جس نے یہ سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کا طریقہ زندگی زیادہ مکمل اور جامع ہے یا یہ عقیدہ رکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ حکمرانی سے بہتر اور کوئی طریقہ حکمرانی ہے تو وہ کافر ہے۔ مثلا وہ لوگ جو طاغوتی نظام حکومت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ طریقہ حکمرانی پر ترجیح دیتے ہیں۔ پنجم، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی کسی چیز کو ناپسند کیا، خواہ اس پر وہ عمل ہی کیوں نہ کرتا ہو، وہ شخص کافر ہو گیا، اس لیے کہ اللہ تعالی نے فرمایا،
ذلك بأنهم کرہوا ما انزل اللہ فأحبط اعمالهم،
کیونکہ انہوں نے
اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا ہے، لہذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ ششم، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی کسی چیز کا یا اس کی جزا و سزا کا مذاق اڑایا، اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ اس کی دلیل اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے،
قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم۔
اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم لوگ اللہ، اس کی آیتوں اور اس کے رسول کا مذاق اڑایا کرتے تھے؟ اب عذرِ لنگ نہ بیان کرو، تم لوگ تو ایمان کے بعد کافر ہو گئے۔ ہفتم، جادو اپنی مختلف قسموں اور نوعیتوں کے ساتھ، مثلا صرف اور عطف وغیرہ۔ صرف اس عمل سحر کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ انسان کو اس کی پسندیدہ اور محبوب چیز کے بارے میں متنفر کر دیا جاتا ہے، جیسے شوہر کے دل میں بیوی کی محبت کی جگہ بغض اور نفرت پیدا کرنا۔ اور عطف اس عمل سحر کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ شیطانی طریقوں سے آدمی کو اس کی ناپسند چیز کی طرف مائل کر دیا جاتا ہے۔ پس جس نے جادو کیا یا اس سے رضا مند ہوا، وہ کفر کا مرتکب ہو گیا۔ اس کی دلیل اللہ تعالی کا یہ ارشاد ہے،
وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔
وہ دونوں فرشتے جب بھی کسی کو تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبہ کر دیا کرتے تھے کہ دیکھ، ہم محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ ہشتم، مسلمانوں کے خلاف مشرکوں سے تعاون کرنا اور ان کو مدد بہم پہنچانا، اس کی دلیل اللہ تعالی کا یہ ارشاد ہے،
وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔
اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی انہی میں ہے، یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ نہم، جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ کچھ مخصوص افراد شریعت محمدی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی پابندی سے آزاد ہو سکتے ہیں تو وہ کافر ہے۔ اللہ تعالی کے اس فرمان کی بنیاد پر کہ
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔
اس فرما برداری یعنی اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے تو اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد رہے گا۔ دہم، اللہ کے دین سے اعراض کرنا، وہ اس طرح کہ آدمی نہ اس دین کو سیکھتا ہو اور نہ اس پر عمل کرتا ہو، اس کی دلیل اللہ تعالی کا یہ قول ہے،
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔
اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعہ سے نصیحت کی جائے اور پھر وہ ان سے منہ پھیر لے؟ ایسے مجرموں کو تو ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ یہ تمام امور اسلام کی ضد اور منافی ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں کہ کوئی شخص ان کا ارتکاب مذاقن کرتا ہے یا سنجیدہ ہو کر، سوائے اس شخص کے جو اضطرار کی حد تک اس پر مجبور کر دیا گیا ہو۔ یہ سب امور انتہائی خطرناک ہیں، پھر بھی بسا اوقات لوگ ان کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، لہذا ہر مسلمان کو اپنے حق میں ان چیزوں سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ چوتھی قسم میں وہ شخص داخل ہے جس نے یہ سمجھا کہ انسان کے خود ساختہ نظام اور قوانین شریعت اسلامی سے بہتر ہیں، یا یہ عقیدہ رکھا کہ اسلامی شریعت اس 20ویں صدی کے لیے موضوع نہیں ہے، یا اس کو مسلمانوں کی پستی کا سبب سمجھتا ہو، یا اس کو بندہ اور اللہ کے درمیان شخصی تعلق تک محدود تصور کرتا ہو، بغیر اس کے کی دنیا کے دوسرے معاملات میں اس کا کوئی عمل دخل ہو، نیز اسی چوتھی قسم میں وہ بھی داخل ہے جس نے یہ سمجھا کہ چور کا ہاتھ کاٹنا اور شادی شدہ زناکار کو سنگسار کرنے کا الہی قانون عصر حاضر کے لیے مناسب نہیں ہے، اور ہر وہ شخص اس میں داخل ہے جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ معاملات اور تعزیرات میں اللہ کی شریعت کے علاوہ کسی اور نظام یا قانون کے ذریعہ سے فیصلہ کرنا جائز ہے، اگرچہ کہ وہ یہ عقیدہ نہ رکھتا ہو کہ وہ نظام قانون شریعت سے بہتر ہے، اس لیے کہ در حقیقت وہ شخص اس طریقہ سے اس چیز کو عملاً جائز اور مباح ٹھہرا لیتا ہے جس کی حرمت مسلمات دین میں سے ہے، مثلاً زنا، شراب نوشی، سود خوری اور شریعت کے علاوہ کسی اور نظام کے ذریعہ سے حکومت کرنا، لہذا ایسے آدمی کے کافر ہونے پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے، ہم اللہ تعالی سے پناہ چاہتے ہیں ایسی چیزوں سے جو اس کے غضب اور اس کے دردناک عذاب کا سبب بنیں، اور درود و سلام نازل ہو خیر الخلائق اشرف الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وزارت برائے اسلامی امور و اوقاف و دعوت و ارشاد مملکت سعودی عرب کا وسائل سینٹر آپ کی خدمت میں مبارک باد کہتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس کیسٹ سے فائدہ پہنچائے اور ہمارے لیے آخرت میں نیکی کا ذریعہ بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وتقبلوا تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، سائلين الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعله في ميزان حسناتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.